السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کے بلٹن کا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 22 اموات، مجموعی ہلاکتیں 462 ہو گئیں۔ پاکستان میں 1083 افراد میں وائرس کی تشخیص، متاثرہ مریضوں کی تعداد 20,186 ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں وفاق اور صوبے یکساں پالیسی بنائیں، ورنہ عدالت حکم جاری کرے گی۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے نئے 190 کیسز کی اطلاع دی ہے، اور اب افغانستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,894 ہو گئی۔ دیر تک مرنے والوں کی تعداد 90 تک ہو چکی ہے۔ امریکہ میں مریضوں کی مجموعی تعداد 11,85,000 سے بڑھ گئی، جبکہ اموات 68,000 سے زیادہ ہیں۔ مریضوں اور اموات کے لحاظ سے امریکہ بدستور دنیا کا سب سے متاثرہ ملک ہے۔ صدر ٹرمپ کا رواں برس کے اختتام تک ویکسین کی تیاری کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ شواہد موجود ہیں کہ کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری سے نکلا ہے، جبکہ چین اس کی تردید کرتا ہے۔ یورپ میں وائرس کا زور ٹوٹ رہا ہے اور نئے مریضوں اور ہلاکتوں کا گراف مسلسل نیچے جا رہا ہے۔ آئیے کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ملک میں معاشی بندشیں کرونا وائرس سے زیادہ مہلک ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے باعث 1,80,00,000 سے زائد افراد کے بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے قائم قومی رابطہ کمیٹی کے سربراہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں روزگار میں بڑے پیمانے پر کمی آئی، اور ملک بھر میں 1,00,000 چھوٹے ادارے بند ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کار اور معاشی محقق علی خضر کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث معیشت اور عوام پر اس کے منفی اثرات واضح ہو رہے ہیں، تاہم ان کا حتمی اندازہ لگانا اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب وبا کے خاتمے کی مدت کا تعین ہو سکے۔ پاکستان کے آئین میں 10 سال قبل کی جانے والی ترمیم کی واپسی اور اس کی مخالفت سے متعلق بحث زور پکڑتی جا رہی ہے۔ نئے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد پہلی کانفرنس میں کہا تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں ملک بھر میں ایک ہی پالیسی رکھنے میں 18ویں آئینی ترمیم بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین میں کی جانے والی اس ترمیم کے بعد وفاقی حکومت صرف پالیسی گائیڈ لائنز جاری کر سکتی ہے، تاہم قانونی اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی مرکز وانا میں پولیس نے پشتون تحفظ تحریک کے سرکردہ رکن اور قبائلی رہنما سردار عارف وزیر کے قتل کا مقدمہ نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج کر کے مزید تحقیقات اور کارروائی شروع کر دی ہے۔ عارف وزیر کے قتل کے خلاف پشتون تحفظ تحریک کی اپیل پر منگل کے روز پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور افغان اور طالبان کے درمیان قیدیوں کی رہائی کے عمل میں سست روی کی وجہ سے افغان امن عمل میں تعطل پیدا ہو رہا ہے، جو پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کے بقول بین الافغان مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو کے دوران ملیحہ لودھی نے یہ کہا کہ طالبان افغان حکومت کے 1,000 قیدیوں کی رہائی کے بدلے اپنے 5,000 کی رہائی پر زور دے رہے ہیں، لیکن یہ عمل آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ملیحہ کا خیال ہے کہ امریکہ طالبان کو اس بات پر متفق ہونے پر زور دے کہ اگر کابل طالبان کے 2,000 قیدیوں کو رہا کر دے تو وہ بین الافغان مذاکرات میں شامل ہو جائیں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد یہ سمجھتا ہے کہ تمام متعلقہ افریقین کی جانب سے تشدد میں بتدریج کمی کی کوششیں افغانستان میں قیام امن کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ انسانی حقوق کے متعدد کارکنوں اور تنظیموں نے دلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کے خلاف دلی پولیس کی جانب سے بغاوت کے الزامات کے تحت FIR درج کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اسے انسانی حقوق کے کارکنوں اور خاص طور پر اقلیتوں کو ہراساں کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس سے ہونے والی متوقع ہلاکتوں کے تخمینے میں تبدیلی کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اتوار کی رات فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ خوفناک صورتحال ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ان کے خیال میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی ممکنہ تعداد 60,000 سے 70,000 کے قریب ہوگی۔ نیوزی لینڈ میں آج پیر کے روز کرونا وائرس کے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ مارچ کے وسط کے بعد سے پہلا موقع ہے کہ کسی ایک روز میں کرونا وائرس سے کسی نئے کیس کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ آج کے اس پروگرام میں کووڈ 19 کی بات ظاہر ہے کہ ہوگی، کیونکہ ہماری ان خصوصی نشریات میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں کے حالات کے بارے میں آپ کو بتا سکیں اور باخبر رہ سکیں پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، اور آپ کو بھی اس میں شامل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اچھا انٹرویو آج ہمارے پاس ہے، پاکستان کی میرا خیال ہے بلکہ بر صغیر کی سب سے مشہور ڈرامہ نگار، ٹیلی ویژن پلیز میں ان کی مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہیں حسینہ معین صاحبہ، جو پیار سے حسینہ آپا کے نام سے معروف ہیں، ہم سب انہیں اسی نام سے پکارتے ہیں۔ تو حسینہ آپا کے ڈرامے تو اپنی جگہ ہیں ہی مقبول، لیکن خاص بات یہ ہے کہ انہیں راج کپور صاحب نے بڑی محبت اور بڑے اصرار کے ساتھ بلوایا تھا انڈیا، تاکہ وہ ان کے لیے ایک فلم کے ڈائیلاگ لکھ سکیں۔ کہانی تھی خواجہ احمد عباس کی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اسے اسکرین پلے کی شکل جو ہے حسینہ آپا دیں۔ اس میں کس طرح رشی کپور سے ان کی ملاقات ہوئی، تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ حسینہ آپا سے اس بارے میں بات کی جائے، عرفان خان اور رشی کپور کے فن کے بارے میں بھی، اور ذاتی طور پر چونکہ وہ رشی کپور کو جانتی ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بھی۔
جی، عرفان خان سے نہیں ملی ہمیں، گئی تھی جب دو تین دفعہ گئی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی میری، پور وغیرہ سے ہوئی تھی، تو ظاہر انہوں نے تو بلایا ہی تھا، تو ان کے تو گھر جاتے رہتے تھے۔
تو میں بلکہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کبھی آپ کو اپنی کسی سیریل میں کاسٹ کرنا ہوتا دونوں میں سے کسی ایک کو، تو آپ کس کو کرتی ہیں، رشی کو کہ عرفان خان کو؟
عرفان خان تو بہت اچھا آرٹسٹ تھا، اس کی فلمیں جو ہیں وہ اصل میں تو پیرلل موویز ہیں اور آرٹ موویز ہیں اس کی، تو بہت اچھی فلمیں ہیں، لیکن یہ کہ بس پتہ نہیں ہندوستان میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت وہ آرٹسٹ جو کہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے وہ بھی بہت پاپولر نہیں ہو پاتا، تو یہ اتنے زیادہ پاپولر تو نہیں تھے، لیکن بہت بڑے آرٹسٹ تھے میرے حساب سے، تو بہت بڑے آرٹسٹ تھے۔
تو کون سی ان کی فلمیں اور کون سے کیریکٹر آپ کو بہت پسند ہیں؟
آپ مجھے اس وقت نام تو آپ بتائیے تو میں بتاتی جاؤں گی، لیکن وہ ذرا پرانی فلم ہے لیکن بہت اچھی فلم تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔
کیا کہانی کیا ہے؟
وہ کہانی وہ تھی کہ جو بہت چھوٹے گھروں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی لڑکی سے عورت سے دوستی ہو جاتی ہے ان کی، اور پھر وہ ملتے تو نہیں ہیں لیکن وہ بڑی کیوٹ سی دوستی ہوتی ہے ان کی، اور اس کے چہرے سے بھی اتنی مظلومیت اور وہ ٹپکتی ہے کہ وہ اپنے رول میں بالکل فٹ ہی ہو جاتا۔ میں نے ان سے ملی نہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں، ان کے نہ گھر بار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں مجھے، لیکن یہ کہ چونکہ آرٹسٹ اچھے تھے اس لیے بہت اچھے تھے، بس وہ ایز اے آرٹسٹ مجھے پسند ہے۔
تو ابھی ہم عرفان خان پہ اور باتیں کرتے ہیں، لیکن پہلے تو یہ بتائیے کہ رشی کپور سے، کیونکہ بہت سے سننے والوں کو نہیں معلوم کہ آپ کو کیوں انڈیا بلایا تھا راج کپور صاحب نے، تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے ہمیں۔
راج کپور نے تو بلایا ہی تھا، وہ بہت سویٹ انسان تھے، مطلب اتنا میں نے کسی اتنے بڑے ڈائریکٹر کو اتنا ہمبل اور اتنا پیار سے ملتے نہیں دیکھا، کہ انہوں نے میرے ایک سیریل ایک ڈراما دیکھ لیا تھا، ان کے پاس ان کی ایک کہانی تھی خواجہ احمد عباس کی، نا وہ کرنا چاہ رہے تھے، اب ان کو یہ لگ گئی تھی کہ یہ حسینہ معین سے مجھے لکھوانا ہے، اور اگر وہ نہیں لکھیں گی تو میں نہیں کروں گا۔ دو سال تو مجھے ڈھونڈتے، ظاہر ہے پاکستان میں نمبر ومبر ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا، حالانکہ میرے آسان تھا اگر وہ ڈائریکٹ ٹی وی پہ فون کر لیتے
جی،
لیکن انہوں نے ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کیا کہ ہوا نہیں، پھر آخر میں انہوں نے ٹی وی پہ فون کیا جہاں سے مجھے ڈھونڈا۔ پھر اس کے بعد میرا مشکل یہ تھی کہ ہمارے یہاں ضیاء الحق کا دور تھا، میں نے کہا یہاں سے وہاں جانا میرا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو ویزا ملنا مشکل ہوگا، دوسرے یہ کہ یہاں سے اجازت ملنا بہت مشکل ہوگی کہ میں انڈیا کے لیے لکھوں، تو پہلے میں ٹالتی رہی، لیکن وہ اتنا زیادہ انہوں نے اصرار کیا کہ ہر دوسرے دن ان کا فون آنے لگا، तो फिर मैंने कहा जी अच्छा मैं इजाजत लेती हूँ, फिर मैंने ली, फिर उनसे कहा कि भाई आप वीजा बनवा के दीजिए, मैसेज तो नहीं बनाना आता मुझे, तो उन्होंने खैर वीजा वीजा लगवा के दिया, फिर मैं मिलने गई।
अच्छा,
वो बहुत अच्छे इंसान थे, इतने बड़े डायरेक्टर थे, वो मुझे लेने आए, उनके साथ उनके बेटे थे, उनका जो एक असिस्टेंट था अशोक वो साथ था, वो सब हमें लेके गए, फिर उन्होंने हमें ताजमहल होटल में ठहराया, और उसके बाद फिर वो रोज खाना उनके घर रात का होता था। उसके बाद पहले तो उन्होंने बात नहीं की, इधर उधर की बातें करते रहे और पूछते रहे मेरे बारे में क्या क्या लिखा है और क्या है और ये सब कुछ, और अपनी कहानी सुनाते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने ये इसरार करना शुरू किया कि आप लिख दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी ये देखी है अनकही और रोशनी। तो मैंने कहा जी सर बात यह है कि लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं लिख दूं और मेरे ऊपर वहां पे एक अजाब आ जाए कि आपने क्यों इंडिया के लिए लिखा, क्योंकि हमारे ताल्लुकात हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कभी इधर के कभी उधर। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो हो जाएगा सब हो जाएगा, ये तो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट तो सबके लिए होते हैं, और आप कीजिए। अच्छा हाथ में फिर उन्होंने मुझे पूरा इंडिया घुमाया, अपना एक असिस्टेंट दिया, मैं और मेरी बहन थी छोटी, तो हम दोनों को उन्होंने दिल्ली आगरा लखनऊ जयपुर ये सारा कुछ सारे जगह पर घुमाया, फाइव स्टार होटल्स में ठहराया, गाड़ी मिलती थी, सारे में घूमते फिरे हम, एक हफ्ता हमने ये काम किया। फिर जब हम वापस आए तो उनके यहाँ बड़ी आखिरी में बहुत जबरदस्त दावत वावत हुई, उससे कहा कि आप मुझसे बात चल के जरा बात कर लीजिए, फिर मैं उनके कमरे में गई। अच्छा ये मैं बता दूं कि पहले जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उनका पुराना ऑफिस था, उसमें नरगिस की तस्वीर भी लगी हुई थी और विजयंती माला की भी लगी हुई थी, तो मैंने वैसे ही मजाक में पूछा कि नरगिस से आपकी बड़ी दोस्ती थी, तो कहने लगे हाँ, क्योंकि नरगिस के बिंदिया भी लगी हुई थी और हार भी पहने हुए थी, और नरगिस पसंद भी बहुत मुझे है, इसलिए मैंने की तारीफ की बड़े खुश हुए। तो उस दिन आखिरी दिन उन्होंने जाके मुझे बिठाया सोफे पे और खुद आके नीचे मेरे पास पैरों के पास कालीन पे बैठ गए और हाथ जोड़ के कहने लगे सीना भी अगर आपने नहीं लिखा तो हिना नहीं बनेगी, और उसके बाद उनके आंसू बहने लगे। अब मैं तो बड़ी कमजोर दिल की हूँ, मैं बिल्कुल परेशान हो गई, मैंने कहा कि राज साहब ये क्या कर रहे हैं आप, इस तरह मत कीजिए, छोटी सी बात है ये हम तय कर लेंगे, आप रो क्यों रहे हैं। बड़ा उनको उनका असिस्टेंट भी आ गया, उनकी बेगम भी आ गई, लेकिन वो रो रहे थे तो मैं भी रोने लगी। खैर वो उसके बाद फिर सबने समझाया, पानी वानी पिलाया, चाय आई, फिर उसके बाद मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है राज साहब मैं लिख दूंगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपने तौर पे प्रॉमिस कर रही हूँ और मैं इजाजत ले लूंगी किसी तरह। बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, उसके बाद उनकी बेगम भी बहुत खुश हुई और सब लोगों ने। और उसके बाद हम बाहर निकले वापस आने के लिए, गाड़ी में बैठे तो मेरी बहन कह रही के बात सुने, वो तो इतने बड़े एक्टर हैं, वो रो रहे थे तो आप क्यों रो रही थी। मैंने कहा भाई मेरा दिल इतना कमजोर है कि किसी बड़े को रोते नहीं देख सकती मैं और इतने बड़े आदमी को।
सही बात है।
तो ये छोटी छोटी बातें बड़े मजे की बातें वहां पे हुई, तफरी भी हुई और दावतें बहुत अच्छी हुई। उनकी बेगम कृष्णा जो थी बहुत अच्छी होस्टेस थी और इतना ख्याल करती थी, इतना खिलाया पिलाया उन्होंने और ख्याल किया। और बाद में जब वो बीमार पड़ गए एकदम से, जब हम लिखना शुरू कर दिया मैंने तब वो बीमार पड़ गए, उनको अवार्ड मिला था वहां पे, उनको एलर्जी हो गई और वो बीमार पड़ गए। तो उस वक्त फिर मुझे उन लोगों ने इत्तला दी, तो मैंने कहा कि मतलब क्या करूं मैं, तो उनके एक दोस्त ने कहा कि हसीना बीबी आप ये कीजिए कि आप आ जाइए, क्योंकि हिना से उनको इतनी मोहब्बत है कि आपको देख के शायद वो बेहतर हो जाए। मैंने कहा देखिए भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो वो मुझे देख के खुश हो सकते हैं या फिर मायूस हो सकते हैं, जो कि बुरा होगा इस हालत में जो कि उनकी कैफियत बताई जा रही है। लेकिन मैं रोज फोन किया करती थी उनको, उनकी बेगम खत भी लिखती थी, वैसे भी बात करते थे हम, लेकिन वो ज्यादा अरसे रहे नहीं, फिर बेचारे खत्म हो गए। लेकिन उनके जाने से पहले ये बात हो गई थी कि उन्होंने कहा था कि हसीना हमें कोई पाकिस्तानी लड़की ऐसी दिलवा दीजिए जो कि हिना के लिए काबिले कबूल हो, लगे कि पाकिस्तानी लड़की है और उर्दू अच्छी बोलती हो और अच्छी लगे। तो वो जमाने में मैं तानसेन पे काम कर रही थी, हम तानसेन रिकॉर्ड कर रहे थे, एक सीरियल है हिस्टोरिकल म्यूजिकल, उस पे मैंने कहा मेरे साथ जेबा बख्तियार काम कर रही हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात कर लूं। फिर मैंने तस्वीर उनकी दिखाई तो उन्होंने कहा जरूर जरूर कीजिए। बात की, वो लंदन में थी, उससे मैंने बता भी दिया कि जेबा बात यह है कि फिल्म का मामला है तो अपने पेरेंट्स से पूछ लो, अगर वो लोग इजाजत दे दें तो तुम आ जाना, या लोग मिलना चाहते हैं तुमसे। खैर जेबा ने पूछ लिया, उसको इजाजत मिल गई, लेकिन इस दौरान वो खत्म हो चुके थे, उन्होंने जेबा को नहीं देखा।
तो फिर किसने बनाई थी?
वो एक साल तक खामोशी रही, बिल्कुल जाहिर है मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। एक साल के बाद फिर रणधीर साहब का फोन आया कि हसीना जी अब हम बाबा की फिल्म बनाना चाहते हैं, आप आ जाइए और जेबा जी से कहिए कि वो भी आ जाएं। फिर मैंने जेबा को फोन किया कि तुम राजी हो? उसने कहा हाँ मैं राजी हूँ। फिर हम दोनों चले गए, फिर वहां बैठ के हमने पूरी कहानी का डिस्कस किया, लिखी तो हुई थी तो खैर उनको पसंद भी बहुत आई थी और जेबा भी बहुत पसंद आई थी उन्हें उस रोल के लिए।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
फिर उसके बाद एक बात, हाँ राज कपूर साहब से मैंने कही थी जब राज कपूर साहब जिंदा थे कि उन्होंने जब कास्ट बताई, कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने हीरो के लिए राजीव का नाम लिया था अपने छोटे बेटे का। तो मैंने उनसे कहा था कि राज साहब अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ कि इस रोल के लिए रशी ज्यादा मुनासिब है राजीव से ज्यादा, क्योंकि रशी जो है जॉली है, हंसता हुआ चेहरा है उसका और ये सारा रोल वैसा ही है, वो ज्यादा मुनासिब रहेगा अगर आप मुनासिब समझे। फौरन उन्होंने कहा कि जैसा आप कह रही हैं वैसे ही होगा और रशी को ले लिया गया। बाद में सब लोगों ने खूब कहा कि रशी तुम हर वक्त हसीना जी के साथ लगे रहते थे इसलिए देखो तुम्हारी सिफारिश कर दी उन्होंने। इस तरह के मजाक भी वहां पे बहुत होते थे, मगर वो बदकिस्मती ये हुई कि जिस वक्त वो फिल्म बन के तैयार हुई और वो जाने वाली थी सिनेमा में तो उसी वक्त इसका बाबरी मस्जिद का झगड़ा शुरू हो गया। अब मैंने रणधीर को लिखा कि रणधीर साहब बात सुनिए, अगर आपने इस पर ये लिखा कि हसीना मोइन का लिखी हुई है और पाकिस्तान से लिखी हुई है तो आप भी परेशान होंगे और मैं भी परेशान होंगी
जी,
क्योंकि हमारे यहाँ के लोग भी पसंद नहीं करेंगे इसे और आपके यहाँ के भी। खैर उन्हें अच्छा नहीं लगा ये, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे लोग कुछ नहीं कहेंगे, फिल्म का क्या है ये वो। मैंने कहा मगर मुझे अपना जरा सा है क्योंकि हमारे यहाँ के हालात कुछ ऐसे नहीं होते, लोग जज्बाती बहुत हो जाते हैं। तो खैर उन्होंने फिर वो मेन टाइटल्स में मेरा नाम नहीं दिया, लेकिन बाद में जो फिल्म के आखिर में एक्नॉलेज किया कि इसके डायलॉग हसीना मोइन ने लिखे और बाद तक वो उसके ताने देते रहे कि आपने आखिरी वक्त में बैकआउट कर गई थी। मैंने कहा मैंने बैकआउट नहीं किया था,
मेरा ख्याल है अकलमंदी की बात थी वो, बिल्कुल एक समझदारी की बात थी,
लेकिन ये अपने मुल्क की बात थी।
सही बात,
अपने मुल्क की बात होती है तो इंसान, जैसे कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे लोगों ने मुझसे कहा एक साहब ने कि आप यहाँ की शहरियत क्यों नहीं ले लेती हैं, आपको फौरन मिल जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, राइटर नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं अपने मुल्क की शहरियत नहीं ठीक हूँ, میں کسی اور ملک کی شہریت لینے ہی نہیں چاہتی کہیں کی بھی. مطلب یہ بات نہیں کہ ہندوستان کا معاملہ ہے, بلکہ میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی. میں اپنے ہی ملک میں رہنا چاہتی ہوں, جہاں میری فیملی ہے, میرا پورا خاندان ہے, میرا دوست احباب ہے, میری پوری زندگی گزری ہے وہاں. تو میں وہاں سے تو نہیں جانا جاؤں گی. مگر خیر, بہت زیادہ انہوں نے خیال رکھا, بہت پیار سے رکھا.
حسینہ آپا, پھر تھوڑا سا رشی کپور سے تو پھر گہرا تعلق ہوا آپ کا, آپ کی ملاقات بھی, کچھ ان کے بارے میں بتائیے.
رشی بڑے مزے کا تھا. جیسے شوخ و چنچل لوگ ہوتے ہیں نا, اس کی بیوی بھی بہت اچھی ہے, وہ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے, نیتو.
جی بالکل.
اور ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا, اس وقت تو چھوٹا ہی سا تھا, وہ 5-6 سال کا بیٹا تھا, جو راج صاحب کا بہت ہی لاڈلا تھا. تو رشی اور نیتو اور میری بڑی دوستی ہو گئی تھی, تو ہم باتیں کیا کرتے تھے. بلکہ اس قصے کے بعد بھی ایک دفعہ جب میں دہلی گئی تھی تو رشی لوگوں نے مجھے بلایا, ان کی رشی اور نیتو کی ویڈنگ اینیورسری تھی.
اچھا.
اس میں انہوں نے بلایا تھا مجھے ہوٹل میں, تو ہم لوگ وہاں ملے. تو وہاں بھی رشی لگا رہا کہ ہم ایک سیریل کریں گے اور آپ آ جائیے گا اور یہاں بیٹھ کے ہم ڈسکس کر لیں گے. لیکن اس کے بعد پھر موقع ہی نہیں ملا, کچھ حالات ایسے ہو گئے. لیکن یہ کہ بہت اچھا انسان تھا, بہت پرخلوص لوگ. جیسے ان کے جو چچا تھے ششی کپور, وہ بہت اچھے تھے. ان کا انٹرویو بھی میں نے کیا تھا. بلکہ اچھا, یہ لوگ کھانے پینے میں بہت ماشاء اللہ اچھی خوراک تھی ان کی. ششی کپور نے مجھے کھانے بھی بلایا تھا, تو اس میں انہوں نے پائے اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا تھا. میں کہا میں پائے کھاتی نہیں ہوں. بڑی مشکل سے میں نے لگا لگا کے اس کے ساتھ کھایا. کباب تھے اور وہ تھے. جو ان کی امی تھی کرشنا, وہ اتنا اچھا کھانا پکاتی تھی کہ آپ یقین کیجیے گا, کوئی ہر کھانے پہ کوئی 10-12 ڈشز ہوتی تھی اور وہ خود بنواتی تھی کھڑے ہو کے. اور کوشش یہ کرتی تھی کہ انسان کھا لے پورا. میں پلیٹیں چھپاتی پھرتی تھی اور وہ آ کے کہتی تھی نہیں نہیں آپ نے پلیٹ نیچے رکھ دی ہے, آئی آئی ہے, ذرا یہ بھی چکھ لیجئے, وہ بھی چکھ لیجئے. تو ان سے بعد میں بھی, راج صاحب کے بعد ایک دفعہ جب میں گئی, رندھیر نے جب بلایا تھا تب پہلی دفعہ ان سے راج صاحب کے بعد ملاقات ہوئی. شادی میں, شادی تھی راجندر کمار کی بیٹی کی اور رندھیر کمار کے بیٹے کی, دو شادیاں تھیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
حسینہ آپا, یہ بتائیے مجھے, ایک بڑی ہمیشہ بات کہی جاتی ہے راج کپور صاحب کے خاندان کے لیے کہ بڑا جڑا ہوا خاندان ہے وہ آپس میں, آپ کو بھی ایسا لگا؟
بہت جڑا ہوا خاندان. جی,
تو
کہ وہ سارے بھائی بہن تو سارے بہت جڑے.
اچھا.
جو ان کی بہن تھی, جو بھائی تھے, شمی کپور جو تھے, جن کا بھی انتقال ہو گیا ہے, اس وقت تو حیات تھے وہ, اور باقی سارے لوگ. تو دعوتوں میں تو بہت لوگ آتے تھے, مہمان اور باہر کے جو فورینرز تھے وہ بھی آیا کرتے تھے. اس پہ لیڈیز زیادہ ہوتی تھی, جس کا میں مذاق بھی اڑاتی تھی کہ راج صاحب کی دوستی لیڈیز سے زیادہ ہوتی ہے. تو وہ لیڈیز جو باہر کی تھی, وہ ظاہر فلم ورلڈ کی تھی, تو وہ ان سے گفتگو کیا کرتی تھی. یہ بات ہے کہ ان لوگوں میں شو آف نہیں تھا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں.
اچھا.
کہ اتنا بڑی فیملی, اتنے میرے خیال میں کروڑ پتی سے بھی زیادہ ارب پتی لوگ ہوں گے, لیکن ان کے گھر کو دیکھ کے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ کوئی نمائش لگی ہوئی ہے یا کچھ ہے. بس گھر تھا, خوبصورت بنا ہوا تھا, پرانا, بہت پرانا گھر تھا, اور چیمبور میں, اور وہ اس میں وہ آرام دہ چیزیں تھیں وافر. لیکن یہ کہ اس طرح کا اندازہ نہیں ہوتا تھا جیسے کہ ہمارے یہاں بعض گھروں میں جاؤ تو لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہماری طرف دوڑ کے آ رہی ہیں. تو یہ والی چیز دی تھی. اور ان کی ذات میں بھی اتنا شوق کوئی نہیں تھا, کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ ہم کوئی امیر آدمی ہیں یا ہم کوئی بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں یا کچھ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ راج کپور صاحب کس طرح روئے میرے سامنے, اور رندھیر کس طرح میرے ساتھ رہے, رشی کس طرح دوستی کی اس نے. تو یہ جو تھے نا یہ باتیں, یہ بڑی اچھی باتیں پروفیشنل اس میں لیتے ہیں یہ لوگ اور بہت اچھی طرح رکھتے لیتے.
تو رشی میں بھی وہ خوبیاں تھیں, ان کے باپ کی خوبیاں رشی کپور میں بھی تھیں؟
رشی میں بہت تھی, رندھیر سے زیادہ رشی میں تھی. جی
اچھا, تو مثلا کون سی بات سب سے زیادہ آپ کو سٹرائک کی؟
مطلب یہ کہ وہ رشی جو ہے وہ جو تھے اب تو نہیں رہے بےچارے, رشی جو وہ انٹیلیجنٹ بھی بہت تھے اور کوآپریٹو بھی بہت ہے اور خیال رکھنے والے, کیئرنگ بھی بہت زیادہ تھا اور ہنسانے والا اور لطیفے سنانے والا اور لوگوں کو خوش رکھنے والا کہ یہ باہر سے آئی ہیں اور یہ پریشان نہ ہو جائیں تو چلو آج ان کو یہ کھلا کے لاتے ہیں یا آج ان کو یہ تفریح کرا دیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ان میں بہت تھی.
تو حسینہ بابا, جب انہوں نے رول کیا فلم کا تو آپ تو بہت ایک ٹیم کے قائل ہیں, تو آپ خوش ہیں جس طرح فلم بنی ہے نا؟
جو انہوں نے رول کیا بہت اچھا کیا تھا, حالانکہ میں وہاں موجود نہیں تھی, میں وہاں اتفاق سے موجود نہیں تھی, لیکن کیونکہ میں وہاں تھی اسکاٹ لینڈ میں, میری سیریل ہو رہی تھی تو اس لیے میں نہیں جا سکتی تھی. تو وہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ میری غیر موجودگی میں ہوئی, زیادہ تر شروع ہوئی تھی, اس کے بعد میں آ گئی تھی, اس کے بعد پھر وہ پوری انہوں نے کی تھی, اس کے بعد پھر میں نے دیکھا تھا. لیکن یہ کہ بہت اچھا رول کیا تھا رشی نے, اگر آپ دیکھیں گی آپ کو بھی اچھا لگے گا.
تو کون سی فلمیں رشی کپور کی سب سے زیادہ پسندیدہ فلمیں کون سی ہیں آپ کی؟
رشی کی تو ساری فلمیں بہت مزیدار ہیں. نیتو کے ساتھ جتنی فلمیں شروع میں آئی ہیں, سب سے بڑی فلم تو وہی تھی بابی جی.
اچھا,
جس میں وہ تھا ساگر کنارے گانا, اور یہ کہ کمرے میں بند ہو. تو یہ والی فلمیں جو تھی شروع ہے مسکرے پن کی, پھر وہ اکبر انتنی والا ایک گانا تھا جس میں یہ تینوں تھے. بہت ساری فلمیں, بہت فلموں میں کام کیا اس نے اور سب فلموں میں بہت اچھا کام کیا ہے. قرض تھی اس کی بہت اچھی فلم, قرض اچھی فلم تھی اس کی, اور ایک اور تھی جس میں وہ لڑکی چینج ہو جاتی جو ایک انگلش ناول پہ بنی تھی, پرومس پہ, پرومس پہ بنائی تھی ان لوگوں نے, کہ جو لڑکی کو کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جب چہرہ تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ بالکل بدل جاتی ہے, پھر یہ بعد میں ملتا ہے تو اسے ویسے تو نہیں پہچانتا, لیکن مطلب وہ انہوں نے بتایا فیلنگس اس کی ہوتی ہے کہ اس کو میں جانتا ہوں. وہ فلم بہت اچھی تھی اس کی.
تو حسینہ ابا بھی جب وہ بیمار تھے رشی کپور, تو آپ کی بات ہوئی کبھی ان کی بیماری میں؟
اچھا یہ ہوا ہے کہ جب وہ بیمار تھے تو مجھے پتا نہیں چلا.
اچھا,
یہ بڑا افسوس ہے مجھے, بہت سخت افسوس ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ بیمار تھے. اور چونکہ کینسر عموماً لوگ بتاتے نہیں ہیں, وہ چلے ہی گئے تھے, پھر وہ باہر چلے گئے تھے, باہر رہے اتنے مہینے, پھر اس کے بعد واپس آئے تو تھوڑے دن کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا, اور پھر انتقال سے دو تین دن پہلے مجھے پتا چلا.
تو ایک تھوڑا سا تنازع رہا ابھی جب پاکستانی فنکاروں کا, جب انڈیا میں بہت ہنگامے ہو رہے تھے, کچھ مسلمانوں کے خلاف بھی تھا, کچھ فلمی ہم کے جانے کے خلاف بھی تھا.
میں جب گئی نا تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو آپ نے اتنے بڑے بڑے لگائے رکھے ہوئے بورڈ, اس پہ لکھا ہوا ہے حسینہ معیز تہنا, میں نے کہا یہ تو مجھے مروا دیں گے فوراً. وہ کہنے لگے نہیں, کوئی نہیں مرواتا. پھر اس کے بعد میں نے دو سیریلز اور کی ہیں انڈیا میں, اور دونوں, اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے, اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ دور درشن پر کسی پاکستانی کا کبھی نام نہیں لیا گیا, نہ اس کو پیش کیا گیا, نہ اس کا انٹرویو ہوا, نہ اس کا نام لیا گیا. لیکن میری سیریل اس پہ 13 ہفتے چلی, اس کا نام تھا کشمکش. इंडिया की डायरेक्टर थी वो चंदा नारंग, जिसने बनवाई थी, लिखी पहने थी, अरशद महमूद की म्यूजिक थी, टीना सानी का गाना था और पूरे इंडिया में उसके इश्तेहार लगे हुए थे और किसी ने एतराज नहीं किया, आज तक किसी ने एतराज नहीं किया उससे।
अच्छा, मेरा ख्याल है आपकी शख्सियत का कमाल है। अच्छा हसीना बा, आपने दूसरे जो टीवी के दो सीरियल लिखे वो कौन से थे?
एक तो यही कश्मकश थी।
अच्छा,
और दूसरी सीरियल जो मैंने लिखी थी उसका नाम था तनहा, और वो सोनी टीवी ने किया था बॉम्बे में। ये सोनी टीवी ने जो किया था ये हुआ था 2002 में।
तो अब का इंडिया जो आप देखती हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि अब कभी वहाँ ऐसी चीजें हो सकेंगी?
मैं देखती नहीं हूँ अब का, तो ना मैं इंडिया देखती हूँ ना पाकिस्तान देखती हूँ।
अच्छा,
ड्रामा तो बहुत बिगाड़ दिया एंड बना।
तो हसीना बा, अगर आप देखें फिल्मी इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि ऋषि कपूर भी अब तक काम कर रहे थे फिल्मों में और इरफान खान का तो अब एक तरह से कामयाबी का दौर शुरू हुआ था, तो क्या नुकसान हुआ इंडिया की इंडस्ट्री को इन दो फनकारों के जाने से?
देखिए, किसी भी बड़ा आर्टिस्ट जो चला जाता है फिर उसकी जगह पर कोई आता नहीं। हमारे पास भी यही हुआ है, पाकिस्तान में भी यही हुआ है कि रिप्लेसमेंट नहीं हो सका, ना काजी वाजिद का हुआ, ना मोहसिन अली साहब का हुआ, ना शीरीन अजीम का हुआ, ना दूसरे आर्टिस्ट जो चले गए उनका हुआ, रूही बानो चली गई उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, हमारी जो चली गई खालदा रियासत चली गई उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं आया। ये अजीब बात है, हालांकि हम पता नहीं हम लोग कोशिश नहीं करते हैं या मिलते नहीं है हमें, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जिस जमाने में हम लोग शुरू में काम कर रहे थे उस जमाने में तो मुस्तकिल आर्टिस्ट आ रहे थे और एक से एक बेहतर से बेहतर आ रहे थे, लेकिन अब नहीं आपको मिलेगा। अब जो लोग काम कर रहे हैं अगर आप देखें ड्रामे में, वो बड़ा मतलब आर्टिफिशियल काम है, लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि ये लोग जो थे जैसे रूही बानो तो खैर बहुत लाजवाब थी, सायरा काजमी है माशाल्लाह भी है, और खालदा रियासत थी, होता था कि ये एक्टिंग कर रही हैं, ये लगता था कि ये ऐसे ही बोलती हैं, इसी तरह रहती हैं। शहनाज शेख को आपने देखा होगा, मरीना खान को देखा होगा, ये लोग सिंपल से आती थी और जो कुछ उन्हें अपना करना होता था कर लेती थी और उसी में इतनी मशहूर हो गई थी।
हसीना बा, थोड़ा सा मुझे बताइए, आपकी बड़ी वो कहते हैं ना जौहरी वाली आंख है हीरे को परखने के लिए, तो इन दोनों के बारे में, इरफान खान के बारे में और ऋषि कपूर के फन के बारे में थोड़ा सा बताइए दोनों के।
देखिए, इरफान को तो आप ये समझ लीजिए कि इरफान बहुत बड़ा एक्टर था, और ऋषि के बारे में ये है कि ऋषि बहुत पॉपुलर और बहुत एडोरेबल कैरेक्टर था, ये फर्क है। इरफान जो है वो गहराइयों तक जाता था, वो ड्रामा ही वो लेता था, फिल्म ही वो लेता था जिसमें कोई खास बात हो, और ऋषि जो था वो चूंकि बहुत यंग एज से आया था 20 साल की उम्र से, तो उसने मस्करेपन की फिल्में लेना शुरू की और तफरीहन वो लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, फिर बाद में वो उसने सीरियस भी हो गया, बुढ़ापे तक भी की उसने, जैसे फना में उसने किया था, बाप बना था।
क्योंकि आप उनकी घरेलू जिंदगी जानती हैं और आपको नीतू सिंह भी पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही परफेक्ट घर की जिंदगी भी थी ऋषि कपूर की,
बहुत अच्छी थी क्योंकि नीतू बहुत अच्छी है, इसकी बीबी जो है बहुत अच्छी है, ये दोनों बड़े खुश रहते थे, और बेटा तो इनका एक ही है बस, तो बेटा आप तो है ही अच्छा।
हसीना बा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी तरह इतनी तफसील से बात की, लेकिन आपने अभी जो एक जुमला कहा था कि राज कपूर साहब ने आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई, तो एक अगला इंटरव्यू आपसे मैं इस बात पर करूँगी, आपसे बात करना चाहूँगी कि राज कपूर ने जो अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई, यकीनन उसमें कई ऐसी बातें होंगी जो औरों को नहीं पता होंगी, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया,
ज़रूर बहुत शुक्रिया आपका शहनाज़,
खुदा हाफिज़।
आपने इतनी दूर से फ़ोन किया, याद किया।
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
سامعین، آج ہم ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں کچھ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو کہ کووڈ 19 کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو جابس فی الحال ختم ہو گئی ہیں، اس وجہ سے کہ جو چھوٹے بزنس ہیں انہوں نے فارغ کر دیا اپنے ملازموں کو، تو اس کی وجہ سے اس بہت سے ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جنہیں کھانے کی بلکہ ضرورت ہے، ایک بہت ہی بیسک چیز کی۔
جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میرا نام غلام حسین جھنڈا ہے، میں یہاں پر ڈیلس ٹیکسس میں 1970 سے رہتا ہوں، اور الحمدللہ یہاں پر ایک بہت اچھی بڑی پاکستانی اور اسلامک کمیونٹی ہے، اور یہاں پر اس ایریا میں تقریباً 40 سے زائد مساجد ہیں، ان میں سے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مکہ مسجد، جو گارلن ٹیکسس میں ہے، میں وہاں کا خادم ہوں، اور اس ادارے کو ہم نے 1993 میں شروع کیا تھا۔
تو آپ خود کیا کرتے ہیں؟
مسجد کے علاوہ ہم لوگوں کا ایک بزنس ہے یہاں پر فرنیچر سورس کے نام سے، جو ہم نے 1980 میں شروع کیا تھا یہاں پر ڈیلس ٹیکسس میں، اور الحمدللہ یہاں پر تقریباً 20,000 اسکوائر فٹ کا یہ شو روم ہے جس میں ہم لوگ فرنیچر بیچتے ہیں، اور فرنیچر کے ساتھ ساتھ فلور کورنگ جیسے کارپیٹ ہے، ٹائلس ہے، وہ سب اس میں۔
اچھا غلام جنرل صاحب، کیونکہ یہ زمانہ کووڈ 19 کا ہے اور ہر طرف، مطلب اب تو آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسی کا چرچا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے یہاں ڈیلس میں کیسز تو بہت نہیں ہوئے ہیں، لیکن ویسے لوگوں کی کاروبار پر اور زندگی، غریب جو لوگ تھے جو پہلے تھے، کیا اثر پڑا اس پر؟
شٹ ڈاؤن تو ہے جیسے دوسرے شہروں میں ہوا، اور ڈیلس ٹیکسس میں خاص طور سے کیسز زیادہ ہیں بمقابل دوسری جگہوں کے ٹیکسس کے، تو یہاں پر گورنر نے ابھی ایز آف مے 1 سے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے، پھر بھی کاؤنٹی وغیرہ کہتی ہے کہ اسٹل ٹو ارلی بیکاز ایوری ڈے مور کیسز آر کمنگ اینڈ مور پیپل آر ڈائنگ، تو یہاں پر ابھی بھی بہت لوگ احتیاط برت رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مسجد میں ہم نے سوچا تھا کہ مسجد کو بھی ہم لوگ تھوڑا سا اور بھی لوگوں کے لیے کھول دیں گے، مگر بہت ساری مساجدوں اور ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد ہم نے یہی سوچا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی، تو ابھی ہم نے مسجد کو اوور آل پبلک کے لیے نہیں کھولا، بٹ یہاں پر کیسز ہیں، اور ایسے کیسز ہیں جس میں لوگ بےچارے پریشان ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، اور فائنینشلی بھی تکلیف میں، تو ہم نے یہاں پر مسجد میں اپریل کی 19 تاریخ کو ایک بہت بڑا فوڈ ڈرائیو کا اہتمام کیا تھا، جس میں تقریباً 500 لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے کھانے کی چیزیں ہم نے پرووائڈ کی تھیں، ڈبے بڑے 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 پیک کر کے رکھے تھے، ہم ان کی گاڑیوں میں ڈالتے تھے، اور ایک بہت زیادہ اچھا اس کا ریسپانس بھی ملا، اور لوگوں نے واقعی اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ اس میں بہت سارے یہاں پر ڈیلس میں بہت سارے ایسے ریفیوجیز ہیں جو سیریا، عراق وغیرہ سے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ برما سے بھی بہت سارے ایسے مستحق آ رہے ہیں جو اینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا، وہ بےچارے آئے تھے، ہم نے سب کو ان کو جتنا بھی ہو سکا تھا ان کی ہیلپ کی، اور ڈیورنگ دی ایئر بھی ہم ان کی پوری ہیلپ کرتے رہتے ہیں جو بھی ہو سکتا ہے، زکات صدقات کے ذریعے، تاکہ یہ لوگ اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو وی ہیو ٹو بی ویری سمجھنا ہمبل اباؤٹ اٹ، تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کو جتنا بھی ہو سکے کمیونٹی سپورٹ دیتے رہیں۔ پھر اس کے لیف ٹوگیدر، تو ہمارے ماشاء اللہ ماحول ایسا ہے کہ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں۔
اچھا، تو کتنے لوگوں کے لیے کو آپ نے دیا راشن جب اس دن آپ نے فوڈ ڈرائیو کیا؟
ہم نے تقریباً 496 باکسز بنائے تھے۔
اچھا،
اور جب ہم نے 1 سے شروع کیا تھا، تو ہم نے سوچا تھا کہ 5 تک ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، تو 4 میں سارے ڈبے ختم ہو گئے۔
اچھا،
تو مسلم، نان مسلم سب ہی آئے۔
اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سب کو دیا جن کو ضرورت تھی۔
ہاں، سب کو دیا، سب کو دیا۔
تو کس طرح آپ نے اس کا ایڈورٹائز کیسے کیا پھر؟
ہم نے فیس بک، اور پھر اس کے علاوہ پرسنل میسیجنگ، اور پھر ہمارے پاس کچھ لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے جو عموماً مسجد پر ہیلپ کے لیے آتے رہتے ہیں، تو ان سب کو انفارم کیا کہ وی ول بی ڈسٹریبیوٹنگ دس فوڈ باکسز، فوڈ ڈرائیو، تو اس میں ہم نے کھانے پینے کھانے کی تقریباً 25 کے قریب چیزیں رکھی تھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ہائجین کی بھی کچھ چیزیں ڈال دی تھی تاکہ ان کو وہ بھی کام میں آ جائیں. رائٹ ناؤ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ سینیٹائزر یہ وہ سب یوز کرتے ہیں، ہم نے ایسی چیزیں بھی ڈال دی تھی جس کی وجہ سے ان کو جتنی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو جائے نا.
تو اب رمضان کے دوران دوبارہ ارادہ ہے آپ کا فوڈ ڈرائیو کا؟
ہمارا ارادہ تو ہاں، بات یہ ہے کہ بہت ساری دوسری مساجدیں بھی یہ سارا کام کر رہی ہیں، تو ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں تاکہ ان ایریا میں بھی کام ہو جن ایریا میں ابھی تک کام نہیں ہوا. اور ہمارا ارادہ ہے کہ عید کے موقع پر انشاءاللہ ہم ان کو عید گفٹ باکسز دیں گے تاکہ ان کو یہ بھی پتا چلے کہ ہمارے لیے عید بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہ بھی ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم نے یہ سوچا ہے.
تو جنرل صاحب، ظاہر ہے کہ ایک کمیونٹی میں جہاں آپ رہتے ہیں تو وہاں اموات تو ہوئی ہوں گی وہاں پر اس میں کرونا وائرس میں بھی، تو ایک مسئلہ اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر بھی کہ تدفین کا کیا سلسلہ ہے؟ جو لوگ کوئی اگر کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال جس کا ہوتا ہے تو تدفین اور نماز وغیرہ کا کیا انتظام ہوتا ہے؟
دیکھ، الحمد للہ ہمارے اس ایریا میں تو ایسی سچویشن نہیں آئی ابھی تک، جو کہ مسلم فیملی میں اس قسم کی جو سمجھنا ٹریجڈی ہوئی ہو. تو پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کب ہو بھی جاتا ہے تو ان کو ہم جو فیونرل ہوم ہے، ہمارے یہاں کچھ مسلم فیونرل ہومز بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہیں، ہم اس کو اچھی طریقے سے ہینڈل کر لیں گے، جس میں ہم ان کی باڈیز کو جتنا بھی ہو سکے گا تیمم دے کر وہاں لے جائیں گے قبرستان، وہاں پھر وہ ان کو سپرد خاک کریں جو بھی ہمارے ریچولز ہیں اس حساب سے. تو دعا کریں یہ ٹریجڈی ادھر ہو ہی نہیں، ابھی تک تو ایسا کوئی کیس نہیں ہوا.
تو ویسے آپ کا تعلق تو ہوگا دوسرے اسٹیٹ سے اور شہروں سے، کیا طریقہ ہے؟ جیسے نیو یارک میں بہت اموات ہوئی ہیں مسلمانوں میں بھی کیونکہ آبادی، تو وہاں کس طرح کیا طریقہ ہے وہاں پر؟
آنیسٹلی اسپیکنگ اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. میں جو آپ کو معلوم ہوگا مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جو ہم لوگ ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے رہے ہیں قبرستان، وہاں پر بھی، اور وہاں پہ بھی دوسرے قبرستان ہسپتال والے بڑے اچھے ہیں. ان ایریاز میں ان باڈیز کو جب ریکگنائز ہو جاتی ہیں تو گھر والوں کو دے دیتے ہیں، گھر والے بڑی احتیاط سے جو ہیلتھ کے حساب سے ہوتی ہیں اس حساب سے ان باڈیز کو قبرستان لے جاتے ہیں، اور اس طرح پیکڈ ہوتا ہے اس کو اگر آپ قبر میں اتار دیں تو اس سے کسی کو کچھ ہوتا نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز سو پیکڈ کہ وہ وائرس وغیرہ یا جراثیم وغیرہ وہاں سے نہیں آ سکتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
جنرل صاحب، آپ ویسے کب سے ہیں یہاں پر امریکہ میں؟
میں 1970 میں آیا تھا.
اچھا، کہاں سے؟
چھوٹا سا کراچی سے.
اچھا، تو کس مطلب آپ کی پوری فیملی اب یہیں پر ہے؟
بچے سب یہیں ہیں، اور الحمدللہ آدھی فیملی یہاں پر ہے، آدھی فیملی پاکستان میں ہے، اور سب اپنی جگہوں پر خوش ہیں.
مجھے معلوم ہے کہ میمن برادری سب سے زیادہ بڑی تعداد میں کراچی میں ہی ہے، تو کبھی آپ کا جانا ہوتا ہے ویسے کراچی؟
ہاں بالکل یار، لکیلی سنجے نا میں تو یہاں پاکستان گیا ہوا تھا سسٹر سے اور بھائیوں سے ملنے کے لیے، آئی کیم بیک ان ارلی فیبروری. ہمارا ارادہ تھا عمرہ کرنے کا، تھا ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو سوچا کہ پہلے پاکستان جاتا ہے، وہاں سے عمرہ کر کے واپس پاکستان جا کے واپس یو ایس اے آ جائیں گے. جب وہاں پر پاکستان پہنچے تو وہ ویزا بند ہو گیا تھا، یعنی انہوں نے عمرہ کینسل کر دیے، تو وہیں ہم کچھ اور دن رک کے سیدھا یو ایس اے واپس آ گئے. اس کے چار پانچ دن کے بعد یہ وبا بہت ہی زیادہ پھیلی، اور الحمد للہ ہم ٹائم پر یہاں پر پہنچ گئے.
تو یہاں پہ ویسے پابندی کر رہے ہیں لوگ چرچز وغیرہ اس کی، یا پہلی مئی سے سارے چرچ وغیرہ سب کھل گئے ہیں؟
نہیں، بالکل لوگ بہت ہی احتیاط برت رہے ہیں، چونکہ یہاں پہ کیسز بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. تو ہم نے بھی مسجد میں سوچا تھا کہ 25% جب انہوں نے گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ اب ہمارے یہاں مسجد میں تقریباً 400 لوگوں کی کیپیسٹی ہے، تو یو کین آپریٹ 25%، یعنی تقریباً 100 لوگوں کو ہم گنجائش تھی. پھر بھی اس کے باوجود بھی جیسے ہم نے بتایا کہ میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ہمارے دوسری مساجدوں کے مشورے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی اس کو رہنے دیجیے, کیونکہ جب ہم آپ کو پتا ہے جب ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں وی گیٹ ویری کلوز ایٹ دا سیم ٹائم, ہمارے یہاں مسجد میں فرش نہیں کارپیٹ ہے تو وہاں پر کیا کہتے ہیں ٹائل وغیرہ نہیں تو کارپیٹ ہے تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, پھر لوگ ہاتھ رکھتے ہیں پھر سر رکھتے ہیں پھر اسی پہ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں تو پھر اسی جگہ پہ کوئی دوسرا شخص بھی آ سکتا ہے تو انکریزز دا چانسز آف سمجھے نا اسپریڈ ہونے کے. تو ہم نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم بہت ہی کم تعداد میں جو مسجد کی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ہوں, امام صاحب ہوں, اس کو ہم لوگ پھر اس کو آن ایئر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے تراویح وغیرہ ہم نشر کرتے ہیں مکہ مسجد ڈاٹ نیٹ پہ. اگر جاتے ہیں ہماری مسجد کی ویب سائٹ پہ لائیو ویڈیو کلک کرتے ہیں تو ان کو باقاعدہ بڑے اچھے طریقے سے قرآن شریف سننے کو ملتا ہے, قرآن شریف سننے کا بھی ثواب ہے, قرآن شریف وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ثواب ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب ہے. تو اس طرح لوگ شامل ہو جاتے ہیں اس تراویح کی سچویشن میں.
تو تراویح کرتے ہیں لوگ آن لائن آپ کر رہے ہیں تراویح جو ہے؟
ہاں جی, مگر اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, ہم لوگوں کو مشورہ دیتے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں مگر قرآن شریف ضرور سنیں, سننے کا بھی ثواب ہے جیسا ہم نے بتایا.
اچھا, تو جنرل صاحب آپ لوگ کچھ پاکستان کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں آپ کی مسجد کام؟
ہاں ماشاء اللہ بہت کچھ کرتے ہیں الحمد للہ, یہاں سے لوگ وہاں پر جو ادارے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک ادارہ ہے ادھر پاکستان میں شیڈ فاؤنڈیشن کے نام سے shedfoundation.com.pk, وہ یتیموں کی, غریبوں کی, ضعیفوں کی, مینٹلی ریٹائرڈوں کی, ان کا ہسپتال بھی ہے, اس ایریا کی بڑی خدمت کرتا ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور دوسرے بھی ادارے ادھر بہت آتے رہتے ہیں, رمضان عمر کے مہینے میں تو یہاں پہ تاتا بندہ ہوتا ہے. اس سال چونکہ مساجد ہیں اس طرح اوپن نہیں جیسے ہر سال ہوتی ہیں تو وہ ہمیں کال کرتے ہیں یا کسی طریقے سے بھی وہ میسج پہنچاتے ہیں تو ہمارے ممبرانس کو یہی میسج دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تعاون کر سکے. کرنا چاہیے جو وہاں پر بھی لوگ مستحق ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. رمضان کے مہینے میں لوگ دل کھول کر دیتے ہیں, اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے جیسے ہم کو معلوم ہے, تو اسی لیے رمضان میں لوگ زیادہ دیتے ہیں خاص طور سے زکات وغیرہ. تو ہم ہمارے جتنے بھی ممبرانس ہیں ان سے یہی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اور ہم یہ نہیں صرف پاکستان میں, انڈیا میں بھی بہت سارے ہمارے جو ممبران ہیں ان کے جاننے والے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ اپنی سمجھے نا جو بھی تعاون ہو سکتا ہے کرتے ہیں الحمدللہ.
تو آپ کی جو ہے یعنی امدادی سرگرمیاں میمن برادری تک محدود ہیں یا تمام لوگوں کے لیے؟
نہیں سارے مسلمانوں کے سب اللہ کے بندے ہیں, سب جس کی بھی خدمت ہو سکے کرے نا.
یہ میں نے نشر کرنے کے لیے میں نے ویسے پوچھا تھا کیونکہ ایدی صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ ان کے ناراض ہو گئے تھے ان سے لوگ, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سب کی کرنی چاہیے, کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کروں گا, میں تو سب کی خدمت کروں گا اگر کروں گا.
ہم بھی بانٹنے والے ہیں, وہ ستار ایدی بھی بانٹنے والے تھے, وہ کے ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے الحمد للہ, ان کے ملنے میں ہی بڑے ہوئے تھے جب ماشاء اللہ انہوں نے خدمات شروع کی تھی. تو یہ بٹوا میمن والنٹیئر کورپس کے نام سے یہ ایدی فاؤنڈیشن پہلے بنی تھی, پھر آہستہ آہستہ یہ ایدی فاؤنڈیشن بن گئی الحمد للہ, اتنے آگے بڑھ گئے کہ پوری دنیا میں الحمد للہ ان کا اللہ تعالیٰ اسے کام لے رہا ہے. تو انسانیت ہمیں نہیں بھولنی چاہیے, سب کی خدمت کرنی چاہیے.
مجھے ایک بات پہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے میمن برادری پر کراچی کی. مجھے لگتا ہے کہ میمن کبھی اپنی برادری میں مطلب, اور اس کو میں بڑی اچھی بات سمجھتی ہوں, وہ کسی کو بھیک نہیں مانگنے دیتے. وہ کچھ ایسا انہوں نے انتظام ایسا کیا ہے کہ ہر ایک کو کام کرنے کے قابل بناتے ہیں وہ, اور یہ بہت بڑی بات ہے. کچھ بتائیے ہمیں اس بارے میں.
لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی فلاں فیملی ہے کہ وہ ڈسٹریس ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا ہو سکے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, تو اس لیے ان سے بات کرتے ہیں بھائی آپ کس کام میں مہارت رکھتے ہیں. تو اگر کہتے ہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے, تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کام میں ان کو لگا دیں تاکہ وہ الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, تاکہ وہ آگے جا کے دوسروں کی مدد کریں. یہ تو سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی آپ کے پڑوس میں بھی ہو, آپ کے جاننے والے میں بھی ہو, کوئی بھی ہو جو جس طریقے سے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ سکے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ہماری اس کمیونٹی میں یہ جذبہ بہت اچھا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی وہ کاروبار میں لگ جاتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, آپ ہی کی برادری سے متعلق نہیں, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ جو پاؤڈر بناتے ہیں نا کپڑے دھونے کا پاؤڈر, یہ آپ بنائیے اور ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے. کم پیسوں سے شروع ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ ان خاتون نے اتنی ترقی کی کہ انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے, اور کبھی کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. وہ ہر گھر میں جاتی تھیں اور وہ صابن کپڑے دھونے کا وہاں پہ فروخت کرتی تھیں. تو مطلب یہ تو میرا تو خیال ہے کہ آپ کی جو برادری ہے نا اس کو ایک اسکول کھولنا چاہیے لوگوں کو یہ خودداری سکھانے کے لیے کہ کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہوا جاتا ہے. یہ بہت ہی قابل ستائش بات ہے آپ کی میمن برادری.
دیکھیں نا, ہم کاروبار میں ہوتے ہیں تو یہ بڑے بڑے کنٹینر منگاتے ہیں شاپ پاؤڈر کے, اور وہی بڑی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی ان کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کے بانٹتی ہیں. ایسی ہول سیل مارکیٹ ہیں کراچی میں, وہاں سے وہ تھوک کے حساب سے پاؤڈر لے لیتی ہیں چھوٹے چھوٹے اپنے پلاسٹک کی بیگ میں ڈال کے, الحمدللہ گھر کا گزارا کر سکتی ہیں. تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو اس کو کس طریقے سے اویل کریں اور اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے جیسا کریں. یہاں پر ڈالس میں بہت ساری فلی مارکیٹس لگتی ہیں جہاں پر وہ آج کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں یہاں پہ ڈالس کے, وہ شروع میں اپنے کاروبار کو انہوں نے فلی مارکیٹ سے شروع کیا تھا. فلی مارکیٹ یعنی سنڈے مارکیٹ یا کہیں اتوار بازار, وہاں سے انہوں نے شروع کیا. آج جو ان کو سمجھ میں آ گیا مارکیٹ کس طرح کام کرتی ہے, تو آج بڑے بڑے بزنس مین بن گئے یہاں پہ ماشاء اللہ. وہ ہر جگہ وہ اپنی خدمات بھی دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمیونٹی کو یہ سمجھ دی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, کسی کے ہاتھ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے.
بہت بہت شکریہ جانور صاحب آپ کا.
آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
تو سامعین, یہ تھے غلام جانور صاحب جو ڈیلس ٹیکسس سے ہم سے بات کر رہے تھے. بات شروع تو کووڈ 19 کے حوالے سے ہوئی تھی, لیکن مجھے یاد آ گیا کہ ایدی صاحب نے مجھے قصہ سنایا تھا ایک دفعہ کہ کس طرح انہوں نے اپنا چیریٹی کا کام شروع کیا. تو ایسے ہی لوگ ہیں انہیں کے پیچھے چلنے والوں میں, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ غلام جانور صاحب نے, کہ یہ بھی ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے ایک ہیں. تو انجم انور جو ہیں, ویسے تو ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور ان کی ایک فلاحی تنظیم بھی ہے جس کے لیے فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں وہ امریکہ آتی ہیں. انہوں نے اس دفعہ جب امریکہ آئیں تو پاکستان کے ایسے لوگوں کے لیے فنڈز جمع کیے جو کہ کووڈ 19 کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فاقہ کشی کا شکار ہو جاتے.
پیدا ہوئی تھی, بورن اینڈ ریز ان پشاور پاکستان, لیکن اپنی میں نے زندگی کے 35 سال امریکہ میں ہی گزارے. میں بہت ینگ ایج میں یہاں آ گئی تھی.
اچھا.
اینڈ آئی لیوڈ ہیئر موسٹ آف مائی لائف. پھر ابھی 3-4 سال پہلے میں واپس گئی ہوں ٹو سرو پاکستانی پیپل, کیونکہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت ڈیزرونگ ہیں, بہت نیڈی ہیں. اپرچونیٹیز کی اس طرح نہیں ہے اویلیبلٹی جیسے ہمارے یہاں ہے.
اس دفعہ جو آپ فنڈ ریزنگ کے لیے آئیں تو کووڈ 19 کے لیے آئی تھیں یا ویسے آپ کی جو؟
میں تو ویسے اپنی ریگولر فنڈنگ کے لیے آئی تھی, لیکن یہاں آتے ہی مجھے پتہ لگا کہ سارے کووڈ 19 کی وجہ سارے میرے جو فنڈ ریزر تھے, انفیکٹ ڈی سی میں بھی میں نے ایک پلان کیا ہوا تھا, آپ کے یہاں بھی کیا ہوا تھا, ایل ایم اے کیا ہوا تھا, ہیوسٹن میں ڈالر میں, وہ سارے کینسل کرنے پڑ گئے. لیکن پھر میں نے جب مجھے یہ پتہ لگا کہ پاکستان میں بہت زیادہ بھوک ہے اور ایون امریکہ میں بھی بہت لوگ پیپل آر سفرنگ فار فوڈ, تو پھر میں نے اپنی فنڈ ریزنگ ایفرٹ شروع کر دی کہ چلو ابھی اس وقت اس مسئلے کو تو حل کروں کہ لوگوں کو کچھ کھانا پہنچ جائے, کیونکہ مجھے عجیب عجیب باتیں لوگ وہاں سے سٹوریز آ رہی تھیں. لوگ بہت پریشان تھے کھانے کے, جو روزانہ کام کرتے ہیں ڈیلی ویجرز, وہ 500-700 روپے بنا کے گھر لے جاتے ہیں, وچ از $4-5 بھی دن کے نہیں ہوتے, اور وہ اپنے بچوں کو کھانا دیتے ہیں. جب وہ دن کو کام نہیں کریں گے تو ان کے بچے رات کو بھوکے ہیں. اس طرح رکشا والے, ٹرانگے والے, ریڈیوں والے,
یعنی جو بھی ڈیلی ویجز ہے اس پہ تو ہے کہ وہ بالکل, اس کو کہتے ہیں نا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ,
وہ بالکل ہی, وہ تو کھانا تب کھاتے ہیں جب جن کو وہ مزدوری کرتے ہیں, مزدوری نہیں ہے تو کھانا نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کے اوپر کوشش شروع کر دی, اور الحمدللہ آئی وڈ لائک ٹو ٹیک دا اپرچونیٹی کہ میں تھینک یو بولوں ہمارے سارے جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور کافی مجھے فنڈ ملے. تو پھر میں نے وہ ہر جگہ پاکستان میں بھی بٹوائے, یہاں پر بھی ہم نے کچھ کوشش کی, تو یہاں پر بھی ہم نے کھانا تھوڑا بہت بٹوایا. لیکن میں نے زیادہ فوکس پاکستان میں اس لیے کیا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر تو پھر بھی اسٹیمولس تو यहाँ पर भी बोल सकते
नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ है वैसे, सच्ची बात
है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है जो वहाँ पर उस मुल्क में, हालांकि अभी वो शुरू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें भी थोड़ा वक्त लग रहा है, वो भी स्क्रूटनी हो रही है, वो चाह रहे हैं कि डिजर्विंग लोगों को मिले, लेकिन मीन वाइल जो लोग भूखे बैठे थे, जो वीडियोस आ रही थी मुझे, तो वो आपको पता है ऐसा ह्यूमन बीइंग आप नहीं किसी की सफरिंग देख सकते, हम लोग किसी को भी सफर करते हुए इंसान नहीं देख सकते।
तो आपने क्या किया फिर उनके लिए वहाँ पे?
फिर उनके लिए हमने यहाँ फंड रेज किए, फिर खाना बंटवाया ना, राशन पैक्स बनवाए।
अच्छा।
और राशन पैक्स हमने उनको बंटवाए जिसमें दालें थी, चावल थे, ड्राई फ्रूट ऑब्वियसली, उसके अलावा आटा था, चीनी थी, तेल था, बाकी चीजें जैसे भी रमजान के कुछ हम पैकेट बंटवा रहे हैं तो उसमें हमने रूह अफजा डाल दिया, बेसन डाल दिया, ताकि कम से कम लोग रात को कुछ तो खा सके ना, एक टाइम भले खाएं लेकिन दे शुड हैव समथिंग।
वैसे अगर सचमुच मेरी बात पूछे तो मैं तो ये कहूंगी कि पाकिस्तान में ना तो इस वक्त लोगों को ड्राई फ्रूट की जरूरत है और ना ही रूह अफजा की, सचमुच यानी पाकिस्तान में जो हाल मैंने देखा है उसमें आप बड़ा ही नेक काम कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पैसे भी आप लोगों को अगर दाल रोटी भी मिल जाए ना हर दिन उनके पेट भर के,
मेन तो हमारा बिल्कुल यही फोकस है।
बिल्कुल फोकस यही होना चाहिए। अच्छा तो कितने कितनी आप कितने लोगों को आप राशन दे सकें?
तकरीबन हमने कोई इस वक्त अब तक कोई मोर देन 1000 फैमिलीज को हमने राशन दिया है पाकिस्तान। मेक श्योर किया है कि हमारे राशन डिस्ट्रीब्यूशन में मेन स्ट्रीम के अलावा हमने ट्रांसजेंडर्स को भी खाना पहुंचाया है, हमने डिसेबल लोगों को भी खाना पहुंचाया है, हमने जो विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड लोग हैं उनके उनको भी खाना पहुंचवाया है, हमने हिंदुओं को भी खाना पहुंचवाया है, हमने क्रिश्चियंस को भी खाना पहुंचवाया है। आई पर्सनली मेड श्योर, देखो मैं अमेरिका में जब आप 35 साल रह जाते हैं ना तो आप बिल्कुल इन चीजों से निकल जाते हो, यू जस्ट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी एंड आई प्योरली वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। जो कोई इंसान है और वो कहीं सफर कर रहा है तो मेरे लिए उसकी इतनी मेरे दिल में उसके लिए दर्द और प्यार है जितना कि किसी आम इंसान के लिए, तो मैंने मेक श्योर किया कि ये लोग भी कहीं ना रह जाए, जो हमारी एफर्ट्स में उसमें से उनको भी इंक्लूड मैंने किया, मेड अ पॉइंट।
तो अंजू किस तरह पहुंचाते हैं लॉकडाउन में आप खाना वगैरह लोगों तक और कैसे उनसे यानी कांटेक्ट कैसे बनता है?
हमारी वहां पर गाड़ियां हैं, हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारी इतारे की अपनी बल्कि 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, तो वो जब एम्बुलेंस में देखते हैं कि खाना है तो वो आपको फिर नहीं
रोकते। आपको कुछ ट्रांसजेंडर्स के बारे में पता लगा कि उनकी बाकी लोगों से ज्यादा बुरी हालत है, कुछ क्या खबर है उनके बारे में?
बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि वो 2 काम करते थे, या नाच गाना करते थे या भीख मांगते थे। अगर आप पाकिस्तान जो लोग जानते हैं उनको इस चीज का आइडिया है कि वो बहुत भीख मांगते हैं, तो अब तो चूंकि COVID-19 के लॉकडाउन की वजह से ना लोग बाहर निकल रहे हैं ना गाड़ियां निकल रही हैं, तो उनकी भीख भी तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, और नाच गाना भी कोई दावतें नहीं हो रही, कोई पार्टियां नहीं हो रही, कोई शादियां नहीं हो रही है, तो ऑफकोर्स देयर इन अ वेरी बैड सिचुएशन। और फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग हमारे यहाँ जो कुछ भी है ना एक स्टिग्मा है, लोग उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, जो कि मतलब इंसान है उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन
नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उनके तो घर वाले उन बेचारों को इसीलिए तो दरबदर होते हैं कि घर वाले निकाल देते हैं ज्यादातर लोगों के साथ। तो ये
मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जब हमारी गाड़ी खाना लेके गई तो जिधर जहाँ पर वो रह रहे थे 10-12 लोग इकट्ठे रह रहे थे, तो हमें किसी ने बताया, उनके प्रेसिडेंट ने बताया कि फलानी जगह तुम लोग जाके पहुंचा दो, तो जब वो मेरे वॉलंटियर्स गए तो वो लोग आगे उसे लिए कि ना देखा कि गाड़ी आई है, राशन भरा हुआ है ऑब्वियसली, तो उन्होंने आके कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि यहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो ये लोग रहते हैं ट्रांसजेंडर्स रहते हैं, तो हमारे वॉलंटियर्स ने कहा तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम लोग इनको मत दो, इनको क्यों खाना दे रहे हो, हमें खाना दो, ये तो तुम लोग गलत कर रहे हो कि हमें छोड़ के, तो उन्होंने कहा वॉलंटियर ने कि हमने तुम लोगों को मतलब नॉर्मल रेगुलर लोगों को भी सबको दिया है, लेकिन दिस इज फॉर दिस कम्युनिटी, तो यानी इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी कि वो उनको मना कर रहे थे कि इनको क्यों दे रहे
हो। नहीं, ये बहुत आम बात है,
नहीं है, दिस इज सो सैड,
बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस
की बात है, लेकिन बस अल्लाह ताला कबूल करे। हमने तो मेरी तो एफर्ट यही थी कि मैं सबके लिए करूं, और जो हमारे डोनर्स हैं स्पेशली उनके लिए मेरे दिल में बहुत जज्बा है, एहतराम है, दुआएं हैं उनके लिए कि उनकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, वरना मेरी क्या साथ अकेला बंदा दुनिया में क्या कर सकता है।
अंजुम बहुत शुक्रिया आपका बात करने का, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सामिंग ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसके साथ ही शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुख्तलिफ मौजूआत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔